سورہ ممتحنہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. سورۃ الممتحنہ کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ مدنی سورتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس میں پس منظر میں ایک واقعہ ہے, وہ واضح ہوگا تو پھر سورت کی آیات کو سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا اقدام کرنے کا جو ارادہ تھا اس کو آپ نے پوشیدہ رکھنا چاہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاہا کہ اس فتح مکہ کے اقدام کو پوشیدہ رکھا جائے. ایک صحابی ہیں حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ, بخاری کی روایت ہے, حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ رشتے دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور ان کو کسی قبیلے کی خاندان کی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی, تو انہوں نے چاہا کہ مکے والوں کی کچھ ہمدردیاں حاصل کر لیں تو ان کے خاندان کے لوگوں کو حفاظت مل جائے گی, باقی رسول اللہ کا اگر ارادہ ہے تو وہ تو پورا ہو کر رہے گا, مکہ تو فتح ہو ہی جائے گا. انہوں نے خط بھجوانا چاہا کسی خاتون کے ذریعے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی اس بات کی. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو ان کے ساتھ بھیجا اور پھر یہ خط تلاش کیا گیا. وہ خاتون نے وہ جوڑے اپنے بالوں کے جو ہے وہ اندر چھپا کر رکھا ہوا تھا. یہ خط پیش ہو گیا اللہ کے رسول کی خدمت میں. حضرت حاتم کو بلایا گیا اور انہوں نے اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں, آپ مجھے اجازت دیجیے اللہ کے رسول علیہ السلام. تو سنیے گا اگلے جملے کو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر رہنے دو, تمہیں کیا پتا یہ بدر میں شریک تھے اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے بدر والوں سے خطاب کر کے یہ فرما دیا ہو کہ تم جو چاہو سو کرو, اللہ نے تمہارا سب کچھ معاف کر دیا. تو ان کی خطا معاف کر دی گئی, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہو. اصل جو تمہاری دوستی ہے وہ دوستی ہونی چاہیے ایمان کی بنیاد پر. یہ ہے اصل معیار بندہ مومن کے لیے دوستی کا. اس معیار کو اس صورت میں بیان کیا گیا کہ دوستی کا دشمنی کا معیار کیا ہو, تمہاری دوستیاں کس سے ہوں گی, تمہاری دشمنی کس سے ہوگی, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اولیاء دلی دوستی جس سے کی جاتی ہے اس دوست کو کہا جاتا ہے, ولی کی جمع اولیاء. تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف دوستی کا پیغام ڈالتے ہو بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, اور حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے ان لوگوں نے اس کا انکار کیا. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم, انہوں نے یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نکالتے ہیں گھر سے اور تمہیں بھی نکالتے ہیں اس بات پر کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے. تمہیں ایمان کی انہوں نے سزا دی کہ ہجرت پر مجبور کیا اور تم ان سے دوستیاں کر رہے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اگر تم نکلو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے, تو اب تمہاری دوستی ان سے نہ ہو, تمہاری دوستی ایمان والوں سے ہوگی, دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی, کافروں سے نہیں ہوگی. تسرون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم, اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور تم میں سے جو یہ کرے گا یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اِن يَفْخَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً, اگر یہ تمہیں پالے یعنی یہ مشرکین تم پر دسترس پالے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ, اور تم پر اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ کھولیں گے یعنی دست درازی کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. یہ ہے ان کفار کا منصوبہ, تمہیں کافر بنا دینا چاہتے ہیں, تو تمہاری دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے نہ تمہارے رشتے دار اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن. يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ, اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھتا ہے. یہ اولاد یہ رشتے دار قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے, تو ان سے دوستی ایسی اختیار کرنا کہ رب کے احکامات کی خلاف ورزی ہو جائے، یہ روش اختیار نہ کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اہل ایمان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں، یعنی ان کے اسوہ میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو ہم بیزار ہیں۔ کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا، اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور بغض یعنی دشمنی ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گئی۔ مراد ہے کہ تم اگر توحید کے منکر ہو تو تم سے ہماری دشمنی کا اعلان۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کے جو انہوں نے اپنے والد سے کہا، لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، میں ضرور آپ کے لیے مغفرت کا سوال کروں گا اللہ سے، اور اللہ کے مقابلے میں میں آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ بات پڑھ چکے ہیں، جب واضح ہو گیا کہ باپ شرک پر اڑا ہوا ہے تو پھر استغفار کرنا بھی چھوڑ دی تھی، لیکن جب گھر سے نکالا گیا تھا تو کہہ گئے تھے کہ اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف لوٹنا ہوگا۔ ربنا، بڑی قیمتی دعا، اے ہمارے رب، اور لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش اور تخت مشق نہ بنا۔ مراد ان کی طرف سے اللہ ایسی مشقتیں نہ آ جائے ہم پر، ایسی آزمائشیں نہ آ جائے ہم پر کہ حق پر قائم رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کفار کے لیے تخت مشق نہ بنا۔ واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقینا تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ موجود ہے جو آخر اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اور جو روگردانی کرے گا منہ پھیر لے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آپ سے اب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ دوسرا رکوع شروع، اور بہت قیمتی ایک بات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جو مکے میں کچھ لوگوں کے رشتہ دار رہ گئے، ابھی تو ان سے تعلق قائم نہیں، اور اگر وہ مشرک ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایمان اور کفر کے اندر تقسیم ہے، ایمان ایک طرف کفر ایک طرف، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ڈٹے رہو حق پر تو اللہ چاہے تو ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما کر تمہارے برابر کا بھائی بنا دے۔ فرمائے کہ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا فرما دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو۔ ابھی تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جو شرک اور کفر پر اڑے ہوئے ان سے تمہاری دوستی نہ ہو، لیکن اگر اللہ چاہے تو تمہارے اور ان کے درمیان دوستی پیدا فرما دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالی قدیر ہے، ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کچھ ہی عرصے کی آزمائش تھی، اور پھر فتح مکہ ہوئی، سارا عرب، پہلے مکہ فتح ہوا، سارا عرب فتح ہوا۔ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ جوق دور جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کل جو کفر پہ تھے وہ مسلمان ہو گئے، اب برابر کے بھائی ہو گئے، برابر کے حقوق ہو گئے، اب ان سے دوستی بھی اختیار کرو، ان سے تعلق بھی قائم رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے ان کے درمیان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ محبت پیدا فرما دے، مودت پیدا فرما دے، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد یہ معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح آج اسلام کے ماننے والے اور کفر کے ماننے والوں میں جنگ تو ہے، لیکن اگر اسلام کا غلبہ ہو تو کل یہی کافر اسلام قبول کر لیں گے۔ کسی گھر میں بھی ہو سکتا ہے اسلام و کفر کی جنگ چل رہی ہو، کسی شہر میں ہو سکتا ہے، کسی علاقے میں ہو سکتا ہے، لیکن تم نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ چاہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کفار کو ایمان کی توفیق عطا فرما سکتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ تم ان لوگوں سے کو حسن سلوک کرو جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، جو تم سے لڑے نہیں دین کے معاملے میں، ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو۔ یہ آیت اور اگلی آیت بھی بہت قیمتی ہے۔ سارے کفار برابر نہیں، کفر کفر میں بھی فرق ہوتا ہے، کافر کافر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو ایک کافر ہے جو جنگ کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، اور ایک کافر جو جنگ نہیں کر رہا، سازش نہیں کر رہا، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ تم ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان تبروہم، کہ تم ان سے کوئی حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارا دین تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، انسان کے ساتھ کیوں نہ ہوگا؟ لیکن یہ کون سے کافر ہیں جو جنگ نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں؟ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہاں، کن سے منع ہے؟ کن سے دوستی منع ہے؟ کن سے حسن سلوک بھی منع کر دیا جائے گا جو جنگ پر اتر آئے، سازشیں کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، بے شک اللہ تمہیں منع فرماتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں جنگ کرتے ہیں. واخرجوكم من دياركم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے جنہوں نے نکالا. وواروا على اخراجكم، اور تمہارے نکالنے میں دوسرے نکالنے والوں کی جنہوں نے مدد کی. ان تولوهم، کہ تم ان سے دوستیاں کرو. ان سے دوستیاں نہیں ہوں گی، ان کے ساتھ تو اب جنگ کا معاملہ ہوگا، ان کی سازشوں کا توڑ ہوگا، ان کے ساتھ وہ دوستی سے سلوک کا معاملہ بھی نہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی اختیار کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا، اس مسئلے کی وجہ سے یہاں پر حل، اس مسئلے کا حل عطا کیا گیا. صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں صلح حدیبیہ کے بارے میں سورہ فتح میں. مسلمانوں کے پاس اگر کوئی آ گیا کفار کی طرف سے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند تھے. اب ایک مسئلہ ہے کہ کچھ خواتین وہ کفار کے نرغے میں سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ گئیں، ایمان والی خواتین تھیں، ان کے بارے میں سوال آیا تو اللہ تعالی نے جواب دیا. جواب تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تو وہاں پہ لفظ رجال لکھا گیا تھا، لوگ، اور رجال کا لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. رجال کا لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی سہولت ہو گئی کہ عورتوں کے لیے شاید وہ معاہدہ بائنڈنگ نہیں ہوگا، لیکن وہ تو معاہدے کے لفظ کے اوپر بات تھی. اللہ نے تو قرآن میں آیت نازل فرما کر یہ مسئلہ طے فرما دیا. ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اگر مؤمن مہاجر عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے دیکھ لو کہ واقعتاً وہ مسلم ہیں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر جب تم جان لو کہ وہ مؤمنات ہیں، مؤمن عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. کیوں؟ مسلمان عورت کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا، مسلمان عورت کا نکاح کافر سے، چاہے وہ اہل کتاب میں سو، نہیں ہو سکتا. اسی نے آگے فرمایا، لاہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ حلال نہیں ان کافروں کے لیے، یعنی عورتیں، اور وہ کافر حلال نہیں ان عورتوں کے لیے. تو اگر مؤمن عورتیں آ گئی مسلمانوں کے پاس تو اب یہ روک لی جائیں، کفار کی طرف ان کو واپس نہ لوٹایا جائے. لیکن اب بڑی قیمتی بات ہے، اور ذرا ایک مشکل بات بھی آ رہی سمجھنے کے اعتبار سے، کہ ادھر سے جو عورتیں ادھر آئی ہیں تو جب ان کا ادھر نکاح ہوا ہوگا تو وہاں کے مردوں نے مہر دیا ہوگا، وہ مال واپس کرنا پڑے گا. وہ نکاح ختم، یعنی اب تو کافر کے ساتھ نکاح ہی ختم ہو گیا، اس کا مال لوٹانا پڑے گا. آگے فرمایا، وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، اور تم ان کافروں شوہروں کافر شوہروں کو وہ دے دو جو مال انہوں نے خرچ کیے. عورتیں تو ادھر آ گئی، مال لوٹانا پڑے گا ادھر. اور یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ معاہدے کی وجہ سے، اور معاہدہ صلح حدیبیہ والا، اس کے احترام میں مسائل بتائے جا رہے ہیں. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان ہجرت کرنے والی عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم ان کے مہر دے دو. یہ جو نکاح ہوگا مہر ادا کرنا پڑے گا. ولا تمسکوا بعصا بالکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، اور تم مشرک عورتوں کو، یہاں کافر سے مراد مشرک، کیوں؟ مسلمان مرد کا نکاح مشرک عورت سے بھی نہیں ہو سکتا، البقرہ میں پڑھ چکے. تو یہاں کافر بمعنی مشرک. ولا تمسکوا بعصا بالکوافر، اور مشرک عورتوں کو اپنے حرم میں، یعنی نکاح میں نہ رکھو، نکاح ختم ہو ہی نہیں سکتا مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح. وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا. کیا مطلب؟ ادھر سے بھی تو عورتیں وہاں لوٹاؤ گے نا، کافر عورتوں کو وہاں لوٹاؤ گے، مشرک عورتوں کو. تم نے جو مال خرچ کیا تم وہاں سے منگوا لو، اور ادھر سے جو عورتیں ادھر آ گئی تھیں ان کا مال ان کو لوٹا دو. تو سادہ سی بات، لین دین ہوگا، کچھ ریسیویبل ہوگا، کچھ پیبل ہوگا، تو کوئی نہ کوئی نیٹ مسئلہ بھی آئے گا، وہ ابھی آگے بیان ہوگا. اگر یہ آنا اور جانا ریسیویبل پیبل سمجھ میں آ گیا تو اگلی آئے سمجھ آ جائے گی، ورنہ تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے سمجھنے میں. وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا وہ تم مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو انہوں نے خرچ کیا چاہیے وہ وہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ کفار مانگ لیں, دونوں طرف کی ادائیگی. ذالکم حکم اللہ, یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم, اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, خوب حکمت والا ہے. اب اگلی آیت ہے جس میں ایک نیٹ فیگر کا بیان آئے گا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, فَعَاقَبْتُمْ, کچھ اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, فَعَاقَبْتُمْ, تو بدلہ لو. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ, تو جن کی عورتیں ادھر جاتی رہیں ان کو مال دو, مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا, اتنا جتنا انہوں نے خرچ کیا. کچھ مال ادھر سے ادھر پے ہونا ہے اور کچھ مال ادھر سے ادھر ریسیو ہونا ہے. تو یہاں کے مردوں کو اگر مال نہیں میسر آ سکا تو جو یہاں سے پیبل ادھر جانا ہے اس کو روک کر ان مردوں کو دے دو جن کا ریسیویبل ان کو نہیں ملا ہے. سادہ سی بات ہے کہ نیٹ اماؤنٹ کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے, بس اتنی بات کافی ہے. باقی یہ کوئی نماز زکات کی طرح کا مسئلہ نہیں کہ مجھے اور آپ کو ابھی پیش آنے والا ہو, باقی تفاصیل میں آپ پڑھ لیجئے گا. لیکن ادائیگی ادھر کی ادھر کی دونوں طرف کا سیٹلمنٹ اصلا معاہدے کی پاسداری کے اعتبار سے, اور معاہدہ تھا کون سا, صلح حدیبیہ کا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اب عورتوں کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے, بہت توجہ کیجئے گا. عورتوں کی بیعت کا ذکر, یا ایھا النبی, اے نبی علیہ السلام, اذا جاءت المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا, اگر آپ کے پاس مؤمن عورتیں آئیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے, کن باتوں پر بیعت عورتوں کی تھی, ان کا ذکر قرآن نے خود کر دیا. اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, ولا یسرقن, اور چوری نہیں کریں گی, ولا یزنین, اور زنا نہیں کریں گی, ولا یقتلن اولادہن, اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, ولا یأتین بہتان یفترین ہو بین ایدیہن وارجلہن, اور نہ بہتان لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو. مراد یہ ہے سادہ سا ترجمہ یا مفہوم کہ معاذ اللہ معاذ اللہ کسی اور سے تعلق کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور ریفر کیا جا رہا ہے اپنے شوہر کی طرف, ایسا بہتان بھی نہیں باندھیں گی. ولا یعصینک فی معروف, اور معروف میں اے نبی علیہ السلام آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبعیہن, تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے. واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ تو قرآن نے وہ چند اعمال کا ذکر کیا, بلکہ کچھ گناہوں کا ذکر کیا جن سے ویسے ہر ایک نے بچنا ہے, لیکن خاص طور پر عورتوں کی بیعت جب اللہ کے نبی علیہ السلام لیتے, خاص طور پر جب خواتین مسلمان ہوتی, تو یہ بیعت کے الفاظ ہوتے. ایک اہم بات آئی کہ ولا یعصینک فی معروف, معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اللہ کے رسول منکر کا تو حکم دے ہی نہیں سکتے تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پھر یہ الفاظ کیوں آئے؟ یہ الفاظ اس لیے آئے کہ امت کے لیے بھی بیعت کا نمونہ موجود ہے جو رسول اللہ چھوڑ گئے. رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کے بعد معصومیت ختم ہو گئی, انبیاء معصوم ہوتے ہیں خطاؤں سے پاک, اب کوئی پاک نہیں. تو اب امت میں جو کوئی بھی امیر ہوگا کسی جماعت کا, یا خلافت کا بھی قائم ہوگی, یا کوئی ملک ہوگا اس کا کوئی امیر ہوگا, وہ معصوم نہیں ہوگا. تو اس نے اگر منکر کا حکم دیا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی, معروف جو بھلے کام جائز کام ان میں اس کی بات مانی جائے گی. تو نبی علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو کر کے امت کو رہنمائی دی گئی کہ معروف میں بات مانی جائے گی, منکر میں بات نہیں مانی جائے گی. حدیث شریف ابو داؤد میں پہلے ذکر آ چکا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. اگلی بات یہ ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام عورتوں سے بیعت لیتے تھے پردے میں, حالانکہ آپ امت کے والد ہیں شفیق والد کی حیثیت میں, لیکن رسول اللہ پردے کا اہتمام فرماتے, سامنے آ کر خواتین آپ سے بیعت نہ کرتی, چادر کا ایک سرا خاتون کی طرف ہوتا, دوسرا سرا رسول اللہ کی طرف ہوتا, تب بیعت ہوتی. ورنہ صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, یا صحابہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہو, پھر بیعت ہوتی مرد, لیکن عورتوں کے ساتھ چادر کا معاملہ, یا بڑے برتن میں پانی ایک کونے پہ ایک حصے میں خاتون کا ہاتھ, دوسرے حصے میں رسول اللہ کا ہاتھ, رسول اللہ نے تو پردے کا اہتمام کیا. آج بڑے بڑے جعلی پیر ہیں اور گھس بیٹھی ہیں جو ایمان سے کھیلتے ہیں عقیدوں سے کھیلتے ہیں, یہ بڑے بڑے پیر, یہ مذہب کے نام پر حرام خوری کرنے والے, اور ان کا دھندا پاکستان میں تو ہے ہی ہے. آپ کبھی لندن والوں سے پوچھیں کتنے بڑے دھندے ان کے وہاں پر, امریکہ میں کتنے بڑے دھندے ہیں ان لوگوں کے, پورے پورے پلازے ان کے, پلازے جسے آپ کہتے ہیں, اور وہ ان کا پورا بزنس یونٹ اسی کام کا ہے. اور جیسے کسی حکیم صاحب کے ہاں پڑیا بنی ہوئی رکھی ہوتی ہے نا فلاں بیماری کے لیے فلاں تیار شدہ, یا میڈیکل اسٹور پہ وہ ہوتی ہیں دوائیاں, آپ اپنا مسئلہ لے کر جائیے, اس کو یہ دے دو, اس کو یہ دے دو, اس کو یہ دے دو, اور جس سے آگے جو کچھ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. ان ظالموں کو تو شریعت معاف ہے اور اللہ کے رسول پر دے گا اہتمام کریں, تو مجھے بتائیے میں کس کی بات مانوں, آپ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے جالے پیروں سے فقیروں سے محفوظ رکھے. سنا ہے کوئی ایک اینکر ہے, نام بتانا مناسب نہیں ہے, وہ بھی تسبیح گھماتا ہے ایک بڑے چینل کے اوپر, اور باہر جا کر اس کے ریٹ کا عالم یہ ہے کہ ایک منٹ کے 25 پاؤنڈ ہیں, اور آپ کے 10 منٹ ختم تو بھائی اگلے کام کے لیے آپ نے پیسے پہلے جمع کرانے اور آئندہ کا اپوائنٹمنٹ لینے, پھر آپ کو پیر صاحب جو کلین شیو پیر صاحب ہیں یہ آپ کو وظیفہ بتائیں گے. یہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ اس طرح کے لوگوں کی حرکتیں ہیں, اور عورتوں کا عقیدہ زیادہ خراب ہوتا ہے وہاں جا کر, اور ان کے جھانسے میں آ کر نہ جانے کتنی شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, اور اللہ کے نبی نے بیعت لی تو پردے میں رہ کر. ایک بات, ایک آخری بات یہ, یہ عورتوں کی بیعت کے الفاظ ہیں, مردوں کی بیعت کے الفاظ احادیث میں ملتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد پر قائم کی تھی. حضرات بھی شامل ہو سکتے ہیں بیعت کر کے, خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں بیعت کر کے. خواتین کی بیعت کے الفاظ یہی ہیں, بیعت فارم ہوتا ہے باقاعدہ, جو یہ قرآن میں خواتین کی بیعت کے الفاظ آئے ہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, مت دوستی اختیار کرو ان لوگوں سے جن پر اللہ نے غضب فرمایا. قد یئسوا من الآخرتی, وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جیسے کفار مردوں سے مایوس ہو چکے ہیں. ایک مفہوم یہ ہے قبر میں جانے والا جیسے واپس نہیں آئے گا, یہ یہود بھی مایوس ہو گئے کہ اب ان کے لیے کوئی کامیابی کا امکان باقی نہیں بچا ہے. اس کے بعد سورہ صف کا مطالعہ کریں گے, یہ بھی ہمیں ہمارے استاد نے پڑھائی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, لیکن اتنی جسارت ہم کرتے ہیں کہ یہ میری پسندیدہ سورت ہے. ان کی تھی سورہ شورا اور سورہ حدید جو کل ہم نے پڑھی تھی, یہ بھی ان کی پسندیدہ سورت ہے, لیکن میری ذرا زیادہ پسندیدہ سورت ہے. اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال 27ویں شب میں کسی طور پر اس کا بیان آ جائے, جیسے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بیان 27ویں شب میں ہے. مدنی صورتوں میں ہم نے جہاد اور قتال کے بیانات پڑھے, غلبہ دین کی جد و جہد کا بیان بھی آیا, رسول اللہ کے مشن کا بیان بھی آیا, اللہ کے دین کی جد و جہد اس کی نصرت کرو اس کا بیان بھی آیا. وہ جو تفسیری مباحث ہم نے مدنی صورتوں میں پڑھے, 14 آیات میں 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سورہ صف میں بیان فرما دیا. اس سورت کا جو کلائمیکس ہے وہ آیت نمبر 9 ہے, اور وہ مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین الحق, مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر, لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ انقلابی مشن نبی اکرم علیہ السلام کا, اسلام دین ہے, اسلام ایک کوڈ آف لائف ہے, اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے, اسلام اپنا نفاذ چاہتا ہے. یہی تمام پیغمبروں کا مشن تھا, کل سورہ حدید میں ہم نے پڑھا, اس کے لیے لوہا بھی پیدا کیا گیا, جنگ کی صلاحیت جس میں ہے, یہی رسول اللہ کا مشن تھا. 23 برس کی جد و جہد اسی بات کی گواہی دیتی ہے, اور یہ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے. پہلی 4 آیتوں میں ایک ڈانٹ ڈبٹ کا انداز ہے, یہ کام کیوں نہیں کرتے, تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو, اور تمہیں نبی کے مشن سے اگر کوئی سروکار نہیں ہے تو کیسا ہے تمہارا ایمان, ڈانٹ ڈپٹ آئیں گی. پھر 4 آیتوں میں پچھلی امت بنی اسرائیل ان کا ذکر آئے گا, موسیٰ علیہ السلام کا دور, عیسیٰ علیہ السلام کا دور, اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے دور میں موجود یہود, کس کس طرح ان لوگوں نے دین کا ساتھ چھوڑا اور پھر ذلیل اور رسوا ہوئے. پھر اس کے بعد رسول اللہ کے مشن کا بیان آئے گا, پھر اس کے بعد ترغیب و تشویق, موٹیویشن, آؤ تمہیں تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے, پھر موٹیویشن کے انتہا کونوا انصار اللہ, ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. اتنا بڑا سعادت کا موقع اللہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے کہ تم میرے مددگار بن جاؤ. دین تو اللہ کا ہے, غالب اللہ کرے گا, لیکن عالم ظاہر میں ایمان والوں نے یہ محنت کرنی ہے, تو ایمان والوں کو اللہ کہتا ہے میرے مددگار بن جاؤ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح بیان کی ہر شے نے اللہ کی آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. تسبیح تو جمادات بھی کر رہے ہیں نباتات بھی کر رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44. لیکن ایمان والوں سے صرف سبحان اللہ کی تسبیح نہیں چاہیے, صرف اللہ اکبر اللہ اکبر رکوع سجود میں نہیں چاہیے, اس زمین پر اللہ اکبر, اس زمین پر اللہ کی بڑائی, اس زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ, اللہ اس کا مطالبہ کرتا ہے. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مس, یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. ایک تکبیر مجاہد کی جو وسعت کائنات میں گونج رہی, اور ایک تسبیح بس وہ ہے جو اللہ اکبر اللہ اکبر کیے چلا جا رہا ہے. پہلا کون؟ جو اللہ کو بھی جانتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھی, کس مشن کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا. اور دوسرا کون؟ وہ تو سبزیوں کے پتے بھی کر رہے ہیں, درختوں کے پتے بھی کر رہے ہیں, پھول کی پتیاں بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. تم نے سبحان اللہ پڑھا تو کون سا بڑا کام ہے؟ نہیں, تمہیں اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی جدوجہد کرنی ہے. یہ تسبیح یہ تکبیر اللہ تم سے چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والوں کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ دعوی اللہ کو ماننے کا, اللہ کا دین پامال تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. دعوی قرآن کو ماننے کا, قرآن کے احکامات پامال تمہیں پریشانی نہیں ہوتی. دعوی محمد الرسول اللہ کو ماننے کا, ان کے مشن سے کوئی سروکار اور نسبت نہیں, یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی, انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو, تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اللہ کو بھی مانو, اللہ کی بھی مانو, رسول کو بھی مانو, رسول کی بھی مانو, قرآن کو بھی مانو, قرآن کی بھی مانو, اور رب کے دیے ہوئے کلام اور رسول کے لائے ہوئے نظام اور اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے میدان عمل کے اندر آؤ. کنہیں پسند فرماتے اللہ؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں, گویا سیسہ پلائی دیوار کی طرح مضبوط ہو. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کبھی قتال کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے, تو اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ پسند کرتا ہے اس کی راہ میں جنگ کرنے والوں کو, اور بندہ مومن کی جنگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوا کرتی ہے. اگلی چار آیتیں بنی اسرائیل کا بیان, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو جبکہ تم جان چکے ہو بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب ان لوگوں نے کج روی ٹیڑ اختیار کی, راہ حق سے ہٹے وہ بنی اسرائیل کے لوگ, ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا فرما دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیف پہنچائی؟ سورہ المائدہ میں ہم نے پڑھا تھا پانچویں رکوع میں, چوتھے رکوع میں آیت نمبر 26 اور 24 سے 26 میں, کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جا کے قتال کیجیے, ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے. یہ ایذا پہنچائی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہ نبی کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا علیہ السلام, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات ہے. شریعت تورات میں تھی, انجیل میں احکامات نہیں, انجیل میں دعائیں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے مباعث کا ذکر مل جاتا ہے. شریعت تورات میں اسی کی تصدیق کی عیسیٰ علیہ السلام نے, مبشرم رسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے احمد, اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہوگا. جو بائبل کا گریک ورژن ہے وہ تو مجھے نہیں آتی یقیناً, لیکن اس کا ایک لفظ ہے فارقلیت. فارقلیت کا لفظ احمد کے معنی میں ہے. فارقلیت کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تو موسٹ ایڈمائرڈ ون, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, اور جس کو عربک میں لے کے جائیں گے تو بنے گا محمد یا احمد. تو دا موسٹ ایڈمائرڈ ون انگلش ورژن میں, اور گوسپل آف برنباس مشہور ہے, معروف ہے ہمارے معاشرے, ہمارے بک شاپس میں مل جاتی ہے, اردو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. اس کے کئی چیپٹرز کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مقام پر نقل کیا, اس کے کئی چیپٹرز ہیں, اور چیپٹر نمبر 17, پھر چیپٹر نمبر اس کا 22, پھر چیپٹر نمبر 43, پھر چیپٹر نمبر 87, پھر نہ جانے اس سے آگے کئی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت یا رسول اللہ کے بارے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم البینات, پس جب وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس واضح دلائل لے کر آئے, قالوا هذا سحر مبین, تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے, معاذ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سال تو یہود نے جادو کہا, معاذ اللہ. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, وهو يدعى الى الاسلام, جبکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو, والله لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب دور نبوی کا ذکر آ رہا ہے. دور نبوی میں یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی نبی کریم علیہ السلام کی, طرح طرح کی سازشیں انہوں نے شروع کی, طرح طرح سے بس پریشان کیے, لیکن ان کی سازشیں ناکام ہوئیں. ان کی سازشوں پر اللہ کا تبصرہ, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں, اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا, ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. گویا سورج نکل آئے اور کوئی پھونکے مار کر اس کو بجانا چاہے تو بے وقوف ہے نا. تو یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے دین کے اس سورج کو, روشنی کو بجھا نہیں سکتے, اور اللہ اپنے دین کی روشنی کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ناگوار گزرے. اور بالفعل انفیکٹ ایسا ہوا کہ دور نبوی میں بھی اللہ کا دین قائم ہوا, اور اس کی وسعتیں بڑھتی چلی گئیں خلفائے راشدین کے دور میں. اب ہے اس سورت کا مرکزی موضوع, بلکہ قرآن کی سینٹرل تھیم کیا ہے. قرآن 23 برس میں نازل ہوا, اور 23 برس کی جد و جہد ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. وہ جد و جہد سامنے ہوگی تو قرآن سمجھ آئے گا. وہ جد و جہد کس مقصد کے لیے تھی؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ قرآن کا سینٹرل تھیم. اگلی آیت, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی, اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین الحق, مکمل نظام زندگی, کمپلیٹ کوڈ آف لائف دین اسلام دے کر, لیظهره علی الدین کلی, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر, سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں. یہ مشن تھا نبی علیہ السلام کا. کافی باتیں ہو چکی ہیں, طائف کی گلیاں, ہجرت کی راتیں, احد کا میدان, احزاب کا موقع, یہ سب کیا تھا؟ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے. ولو کریہ المشرکون, چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے, یہ تو ہو کر رہے گا. اب اگلی آیات میں بڑی پیاری موٹیویشن ہے, ترغیب ہے, تشویق ہے. پہلے ڈانٹ ڈبٹ آئی تھی, کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے, اب ترغیب و تشویق. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا جواب دیں گے ہم؟ بتائی جائے گی نہ بتائی جائے, وائی ناٹ, بالکل بتائیے. اللہ تجارت بتا رہے ہیں, لیکن غور کیجئے, ایمان والوں سے خطاب ہے. ایمان والوں, تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. کل سورہ حدید پڑھی تھی, وہاں ایمان اور انفاق تھا پوری زندگی اس میں. آج ایمان اور جہاد ہے پوری زندگی اس میں بھی ہے. مال سے جہاد, جان سے جہاد, جو کچھ عطا ہوا اس سے جہاد, اس سے محنت کا ہے کے لیے, اللہ کا بندہ بننے کے لیے. اس 6 فٹ کے وجود پر تو پہلے اللہ کی بڑائی نافذ کرو, پھر تمہارا گھر جہاں جا تمہارے اختیار, پھر معاشرے میں دین کی دعوت, پھر اس زمین پر رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد. اس ساری محنت کا عنوان جہاد فی سبیل اللہ. اور ایمان والوں سے خطاب, زبانی دعوے نہ کرو ایمان کے, تم اس محنت میں شریک ہو تو تمہارا ایمان ہے. یہ محنت بتائے گی تم واقعات ایمان والے ہو. دین کے غلبے کی جد و جہد میں تمہارا شامل ہونا بتائے گا تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم, تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. کیا ملے گا تمہیں؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ اتنی عظیم محنت, تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات, اور اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا. کل جنت کے بارے میں وہ حدیث سنائی تھی, آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اس کی جنت اس دنیا سے کتنی بڑی ہے؟ 10 گنا بڑی. صحیح مسلم کی روایت یاد کر لیجئے. وَيُدْخِلْكُمْ جنات, اور اللہ تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عن, اور ہمیشہ کے باغات یعنی جنت میں پاکیزہ مکانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. مگر وہ کیا ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. ذلک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. تم نے محنت کر لی, چاہے تمہاری زندگی میں دین غالب نہ ہو تم کامیاب ہو. حضرت سمیہ شہید ہوئی مکی دور میں, حضرت یاسر شہید ہوئے مکی دور میں, کیا دین قائم ہوا مکی دور میں؟ وہ کامیاب ہو گئے. حمزہ شہید ہوئے احد کے میدان میں, مصعب شہید ہوئے احد کے میدان میں, 70 شہید ہوئے احد کے میدان میں, کیا دین غالب ہوا؟ نہیں, مگر 70 کے 70 کامیاب ہو گئے اللہ کے. تم اپنا حصہ ڈال دو, دین جب اللہ چاہے گا غالب کر دے گا. تم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کرنا ہے. وہ چڑیا کی طرح قطرے ڈالنے ہیں, اپنا حصہ ڈالنا ہے. اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی, تم اللہ کے کامیاب ہو گئے. اصل کامیابی یہ ہے. ہاں وہ اخرا تحبونہا, ایک اور بھی چیز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو. کیا؟ نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. آج ہمارے سیاست دانوں نے نعرہ بنا رکھا ہے, اور جو مذہبی سیاست دان ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہے, اور اللہ کا دین کہیں غالب نہیں ہو رہا. قرآن کا یہ حصہ لے کے اپنے سیاسی مقاصد اور نعروں میں استعمال کر لیے. نصر من اللہ وفتح قریب, بے نظیر, نواز شریف, الطاف حسین, عمران خان, کسے باشد, یہ وہ فلاں, سب نے یہ جو شروع کر دیا ہے. وہ اللہ کے بندے, کس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بات آ رہی ہے. اللہ وہ بھی دے گا, نصر من اللہ, اللہ کی طرف سے نصرت, وفتح قریب اور قریبی فتح, یہ بھی ملے گی. مگر اللہ کے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ قیامت سے پہلے تو پھر دین پھر مغلوب ہو جائے گا, ہے نا مسئلہ. قیامت کب قائم ہوگی؟ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا, سارا دین اس عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو یہ دین دوبارہ مغلوب ہو جائے گا آخر میں, غالب ہونے کے بعد بھی, تبھی تو قیامت آئے گی. ایشو یہ نہیں, ایشو کہ تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے نہیں, تم اپنا حصہ ڈالتے ہو گے نہیں, تم اپنی محنت کرتے ہو گے نہیں, تم سے یہ مطلوب ہے. وبشر المؤمنین, اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے. یہ بشارت میں نے آپ کو سنائی تھی اشارتاً. مسلم کی روایت, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھائی, میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے, میں نے اس کے مغرب بھی دیکھے, اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی. یہ نہیں ہوا ابھی پوری زمین پر, آدھی زمین تک تو ہوا, پوری زمین پر ہونا باقی ہے, ہو کر رہے گا. اقبال نے بھی سنائے تھے اشعار, وہ تو شاید پاکستان, مگر پاکستان پلس کی بات ہونی چاہیے. اسی شب قدر میں ملا تھا پاکستان, تھوڑی دیر بعد بات کریں گے مختصر انشاءاللہ. اقبال نے بھی کہا تھا, آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائیں گے, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائیں گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ ہوگا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن آپ اور میں آج مر گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ہونا ہے, ہو کر آئے گا, پوری زمین پر ہوگا انشاءاللہ. اگر آج دنیا گلوبل ہو گئی تو خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین گلوبل ہے. اللہ کے رسول نے مشارہ دی تھی, تو اب جو دین غالب ہوگا وہ گلوبل لیول پر ہوگا. اٹ وڈ ٹیک ٹائم, لیکن ہوگا, بشارت ہے. مگر میرا حصہ کہاں ہے؟ یہ آپ اپنے بارے میں سوچیں, میں اپنے بارے میں سوچوں. اور سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اگلی آیت, یہ موٹیویشن کی انتہا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, سمد ہے, سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے مددگار بنو. آگے وضاحت ہو رہی, کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسے عیسی ابن مریم نے علیہ السلام اپنے حواریین سے, ساتھیوں سے کہا, کون ہے انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون ان کے ساتھیوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. بات واضح ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام پکارے میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف, وہ کہہ رہے ہم اللہ کے مددگار ہیں. نبی کے مشن میں ساتھ دینا یہ اللہ کی نصرت ہے, دین کی نصرت کرنا یہ اللہ کی نصرت ہے. تم دین کی نصرت کر رہے ہو اللہ یہ خوش قسمت اللہ تمہیں سعادت دے رہے, کون انصار اللہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس سے بڑا اور کیا سعادت مندی کا معاملہ کہ تم جو محنت کر رہے ہو اللہ فرما رہا میں کر رہا ہوں. بدر میں کیا کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا, اللہ نے مشرکین کو قتل کیا. اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی, مٹی اللہ نے پھینکی. محنت تم کرو گے ایمان والو اللہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں, محنت تم کرو گے اللہ کہتا ہے تم میرے مددگار بن جاؤ. اللہ اکبر. فآمن طائفة من بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا. وکفر طائفہ, اور ایک گروہ نے انکار کر ڈالا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین, تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی پس وہ غالب ہو گئے. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا, تو بعد میں نصارہ غالب رہے یہود پر, بعد میں نصارہ غالب رہے یہود پر, یہ تاریخ سے ثابت ہے, اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو ایمان والا کس کو کہا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, اور کفر کیا یہود نے ان پر عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں غلبہ عطا فرمایا تھا. اس کے بعد سورۃ الجمعہ, نام سے ظاہر ہے جمعہ کا بیان ہوگا, وہ دوسرے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ. پچھلی سورت تھی جہاد قتال, اللہ کے دین کی نصرت, اللہ کے دین کی سربلندی, تحریک جد و جہد, بھاگ دوڑ, محنت, اور جماعتی زندگی اور اجتماعی سطح پر یہ کام کرنا. سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طریقہ کار کو بیان کیا گیا. یہ 313 جو بدر میں اترے یہ تیار کیسے ہوئے تھے؟ یہ صحابہ کی جماعت اولاً تیار کیسے ہوئی تھی؟ وہ جماعت تیار ہوئی تھی قرآن کے ذریعے سے. اس کا ذکر ابھی آ رہا ہے سورہ جمعہ میں. بڑا پیارا شعر ہے کسی کا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. پہلے حرا میں قرآن ملا ہے, پھر جماعت بنی ہے, پھر بدر کا میدان سجا ہے, اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی, جو حقیقی بادشاہ ہے, حد درجے پاک ہے, غالب ہے, حکمت والا ہے. اللہ کی چار صفات کا یہاں پر بیان, عام طور پر دو آتی ہیں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہ اللہ جس نے امیین ان پڑھ یعنی عربوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, وہ رسول کریم علیہ السلام, ان کے چار کاموں کا بیان. یتلو علیہم آیات, ہی ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیم, اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمہم الکتاب, انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ, اور حکمت کی باتیں انہیں سکھاتے ہیں. یہ بات چار مرتبہ قرآن میں آئی ہے, سورہ البقرہ میں دو مرتبہ آئی, اور سورہ آل عمران میں ایک مرتبہ آئی, اور اب سورہ جمعہ میں چوتھی مرتبہ آ رہی ہے. یہ بنیادی کام تھا نبی علیہ السلام کا. نمبر ایک, اللہ کی آیات کی تلاوت, وہ قرآن جو دلوں کو نرم کرے, وہ قرآن جو پہاڑوں کو ہلا دے, وہ قرآن جو ایمان کی آبیاری کرے, وہ قرآن جو فکر آخرت پیدا کرے, جو وہ قرآن جو بندے کو عمل پر آمادہ کرے, وہ قرآن سنایا. نمبر دو, اس قرآن کے ذریعے تزکیہ, یہ دلوں کا پاک کیا جانا, دنیا کی محبت نکلے, حب جاہ حب مال نکلے, آخرت کی فکر پیدا ہو, یہ ایمان کے ذریعے قرآن کے ذریعے تزکیہ. پھر قرآن کے احکام کی تعلیم بھی اللہ کے نبی دیتے, تلاوت بھی فرماتے اور تعلیم بھی دیتے, اور تعلیم سے مراد قرآن کی وضاحت جس کو ہم سنت اور حدیث سے بھی سمجھتے ہیں. اور نمبر چار, حکمت کی باتیں, حکمت قرآن کے احکامات میں بھی ہیں, اور قرآن کے علاوہ حدیث کے کلام کو بھی حکمت قرآن میں کہا گیا ہے. سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا حاصل کلام, ایک فرد کو بدلنا ہے تو اس کا ذہن اور دل بدلا جاتا ہے, وہ قرآن سے بدلا نبی علیہ السلام نے. اور ایک معاشرے کو بدلنا ہے تو معاشرے کے ذہن کو سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو قرآن سے بدلنا ہوگا, تب یہ چیز نیچے پینیٹریٹ کرے گی. اگر ہم اس معاشرے میں کوئی حقیقی پائیدار انقلاب کرنا چاہتے, چینج, خان صاحب نے کہا, اور گراس روٹ لیول سے تبدیلی, مشرف نے کہا, نہیں آئے گی مسلمانوں میں جب تک کہ قرآن سے ذہنوں کو اور دلوں کو تبدیل نہ کیا جائے. سمپل از دیٹ. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی تبدیلی برپا کی ہے؟ لیکن وہ بنیادی کام قرآن سے کیا محمد کریم علیہ السلام نے. آج قرآن کو اس معاشرے میں عام کرنا ہے, قرآن سے افراد کی تبدیلی, افراد کے مجموعے کے نتیجے میں انقلابی جماعت, پھر اس معاشرے میں کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو حقیقی تبدیلی برپا ہوگی انشاءاللہ. ورنہ کوئی پاکستان آگے کینیڈا چلا جائے گا, کوئی لندن میں بیٹھا رہے گا, کوئی دبئی چلا جائے گا, کوئی امریکہ چلا جائے گا, کوئی کہیں اور چلا جائے گا, لیکن ادھر رہ کر ادھر ہی کوئی انقلاب برپا کرنا ہے, یہ ہے قرآن. اس سے افراد کو تبدیل کرو, معاشرے میں ایک انقلابی جماعت بناؤ, پھر کوئی حقیقی انقلاب اس ملک میں آ سکے گا. قرآن بنیادی ذریعہ انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جمعے کا تعلق اس سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے جمعے کا خطبہ قرآن پر مشتمل ہوتا. کان یقرأ القرآن ویذکر الناس, ابو داؤد کی روایت, اللہ کے نبی قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے تذکیہ فرماتے, قرآن کے ذریعے تذکیر فرماتے یا دہانی فرماتے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جمعے کا خطبہ ہوتا. آج ہمارا خطبہ جمعہ بھی وہ کچھ روایات کی نظر ہو گیا, کچھ اور باتوں کی نظر ہو گیا, بہت کم واقعتاً قرآن کو بنیاد بنا کر خطبہ جمعہ کا, تقریر کی بات کر رہا ہوں, تقریر کی جاتی ہے. اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, کروڑوں مسلمان بلا مبالغہ پوری توجہ کے ساتھ سننے کے لیے آتا ہے. 2.5 لاکھ چھوٹی بڑی مسجد پاکستان میں موجود ہیں. اتنے بڑے پلیٹ فارم کو اگر قرآن کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑا ایک تعلیم کا, تربیت کا اور انقلاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں. اولین صحابہ کی جماعت تیار ہوئی اور پھر یہ دین پھیلے گا اور پوری انسانیت تک جائے گا اور بعد والے اس امت کا حصہ بنتے چلے جائیں گے, جیسے اب آپ اور میں بھی اس امت کا حصہ ہے الحمدللہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب چار آیتوں میں یہود کا بیان. انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا, کتاب کو پسے پوش ڈال دیا, اور ان کے لیے قرآن نے گدھے کی مثال دی. اللہ اکبر. کتے کی مثال کس کے لیے تھی؟ الاعراف آیت 175, آیات کو فراموش کرنے والا, دنیا پرست بننے والا کتے کی مثال. اور یہود کے لیے جنہوں نے تورات کو فراموش کیا, گدھے کی مثال قرآن نے دی. آئیے پڑھیں. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا, ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. يحمل أسفارا, جو کتابیں لادے ہوئے, گدھا گدھا ہے, بوجھ سمجھتا ہے, چاہے کتابیں رکھ دیں, افلاطون کے فلسفے رکھ دیں یا کوئی اینٹیں رکھ دیں, وہ تو جان چھڑانا چاہتا ہے کہ جلدی سے میرا بوجھ اتارا جائے. گدھا گدھا ہے, وہ بوجھ سمجھتا ہے. جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بوجھ سمجھا, جنہوں نے اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیا, گویا بوجھ اتار دیا اپنا, معاذ اللہ, وہ بھی گدھے کی طرح ہے. اور گدھا جانور ہے, بڑا ہی برا جانور ہے, جس کی آواز سب سے زیادہ بری ہے, استغفر اللہ. تو وہ لوگ کہ جو حامل کتاب ہوں اور کتاب کو جان بوجھ کے فراموش کریں, قرآن گدھے کی مثال دے رہا ہے. آج کون سی کتاب ویلڈ ہے؟ کہاں ہے قرآن؟ رمضان کے علاوہ بتائیے مجھے, میت کے علاوہ بتائیے مجھے, کہاں ہے قرآن؟ نصاب میں کتنا قرآن, شب و روز کے معمولات میں کتنا قرآن؟ یہ ہے اس امت کے زوال کی وجہ, قرآن کو چھوڑ دینا. ہم بات کرتے تبدیلیاں, ارے تبدیلی آئے گی پہلے قرآن سے, پھر کوئی باہر تبدیلی آئے گی, پہلے اندر تبدیلی آئے گی پھر باہر تبدیلی آئے گی. اور قرآن کے ساتھ اگر یہ تعلق ہے, تم کس تبدیلی کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, بری ہے مثال اس قوم کی, ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہود نے تورات کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار نہیں کیا, تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا, تو قرآن کہہ رہا ہے جھٹلایا. مسلمان قرآن کو جھٹلاتا تھوڑی ہے منہ سے, اللہ کافر ہو جائے گا وہ تو نہیں. اس قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا, یہ ہے قرآن کو عملاً جھٹلانا. یہ مثال تو ان لوگوں کی تھی, اللہ معاف کرے, تو حرکت آج مسلمان کر رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے, اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اگر تم یہ زعم رکھتے ہو, تمہارا یہ گھمنڈ ہے کہ تم ہی اللہ کے پسندیدہ اور اس کے دوست ہو بقیہ لوگوں کے مقابلے میں, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہی بات البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 94, 95 اور 96 میں. اگر اللہ کے چہیتے اپنے آپ کو سمجھتے, وہ سمجھتے تھے, آج ہم سمجھتے ہیں, تو موت کی تمنا کرو. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم, اور جو حرکت انہوں نے کی, جو اعمال اور کرتوت آگے بھیجے, اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. حرکت ایسی, آج کوئی ہم سے کہے بھائی مرنے کو تیار ہو, 99.9% جواب ہی نہیں آتا زبان پر اور نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. ہم کیسے اللہ والے ہیں, ہم کیسے اللہ کو ماننے والے ہیں؟ موت کے لیے تیار نہیں ہے کیا؟ شوق نہیں اللہ سے ملاقات کا؟ اللہ کو دیکھنا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا دیدار کرنا ہے کہ نہیں؟ مومن کی روح اس کی موت کے بعد, سنائی تھی حدیث, ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے حضور لے جائے جاتی اور اللہ مبارکباد دیتا اس کو. موت ہی تو رکاوٹ ہے, ادھر موت ادھر اللہ کا دیدار. کیا ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ اور میں رائٹ ناؤ پوچھیں اپنے آپ سے, 11:55 ہونے کو آ رہے ہیں, 12 بجا چاہتے ہیں کراچی میں, مرنے کو تیار ہیں ہم لوگ؟ سوچیں بھائی, یہ مسئلہ ہمارا, یہ مسئلہ ہمارا. آج ہمارے دعوے اللہ کو مانتے ہیں, اللہ سے محبت کے دعوے, بٹ ناٹ ریڈی ٹو ڈائی, بٹ وی ہیو ٹو ڈائی ون ڈے, وی ہیو ٹو گو. تو ہمارے نہ چاہنے سے موت تو نہیں رکے گی, تو وائی ناٹ کہ تیار ہو اور آئے تو دین اندیار اللہ کا دیدار ملے, اس شان کے ساتھ بندہ جائے, اللہ ایسی موت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اور جو اس کے لیے تیار نہیں وہ نبی کا امت نہیں بن سکتا, معاف کیجیے گا. کیا کرے گا نبی کے مشن کے لیے وہ, مجھے بتائیے, جو دنیا کا غلام اور بندہ بنا ہوا ہے, مال کا بت بنا کر اس کو سجدہ کر رہا ہے, اس کا طواف کر رہا ہے, اس کی پورا بات کر رہا ہے, وہ کہاں لگائے گا دین کے لیے وقت؟ کہاں نبی کا امت ہی بنے گا وہ, اور نبی کی طرح تن من دھن لگائے, کہاں لگائے گا؟ مجھے بتائیے. موت کے لیے تیار رہو. یہ ہے یہود کا مسئلہ, کہ جو کرتوت انہوں نے آگے بھیجے اس کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے, ان الموت الذی تفرون منہ, جس موت سے تم بھاگتے ہو, فانہ ملاقیکم, وہ بے شک تمہیں آ کر رہے گی, ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے, فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو اعمال تم کیا کرتے تھے. بس ایک رکو پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب بلایا جائے پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اذان کی آواز آ گئی, مراد ہے پہلی اذان. اچھا, بہت ساری مسجدیں کون سی, کسی ایک کو تو طے کرو بھائی, جہاں ادا کرنی اس کی نماز, اذان کی آواز آ رہی, پہلی اذان آ گئی, چھوڑو سب کچھ. اب یہ جو ہم نے دھندے بنا رکھے کہ بھاگتے کودتے ہوئے آئیں گے, دوڑ کر پڑ کے جان چھوڑا کے بھاگیں گے اور چپلے بھی ساتھ رکھیں گے, یہ جمعہ نہیں ہے, جان چھڑانے کی بات ہے, معاف کیجیے گا, یہ جمعہ نہیں ہے. جمعے کے لیے پہلے آؤ, عربی خطبہ نہیں, اردو کی تقریر میں عربی آتی کدھر مجھے آپ کو؟ عالم عرب میں آدھے گھنٹے کا عربی خطبہ تو وہاں لوگوں کو عربی آتی, ہمارے عربی خطبہ 5 منٹ گئے, وہ سمجھ نہیں آتی. تقریر میں آؤ تاکہ پتا چلے کیا بات و نصیحت ہو رہی. جمعے کو جمعہ بنانے والی شے نماز نہیں ہے, خطبہ ہے. ورنہ زہر کے فرض کتنے؟ 4. جمعے کے فرض کتنے؟ تو 2 کہاں چلے گئے؟ 2 خطبے دیے واعظ و نصیحت کے لیے, قرآن سکھانے کے لیے, قرآن بیان کرنے کے لیے, دلوں کی آبیاری کے لیے, ایمان کی آبیاری کے لیے, تحریک پیدا کرنے کے لیے, دلوں کی صفائی ستھرائی کے لیے اہتمام کر کے آؤ, اول وقت میں آؤ, جیسے کہ احادیث میں ذکر آتا ہے. تو اذان کی آواز آ جائے جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, لپکو اللہ کے ذکر کی طرف, وذر البیع, اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, اگر گھنٹہ دکان بند کر لوگے تو جان نہیں چلی جائے گی تمہاری, بیمار ہوتے ہو تو 1 ہفتے دکان بند ہو جاتی ہے, اور ہڑتال کروانے والے, بھتے لینے والے بدماش کراچی کے دہشت گرد, وہ تو 2-2 دن دکانیں بند کروا دیتے ہیں. ہاں کہ نہ, ابھی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ ہو گیا ہے, لیکن چندر سے پہلے تو کیا تھا, ہر مہینے 2 ہڑتالیں 3 ہڑتالیں بند کر دیتے کہ نہیں, بندوں کی دھمکیوں پر دکانیں بند ہو رہی ہیں پورا پورا دن, اور اللہ کی ترغیب پر 1 گھنٹہ دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہو تو. اللہ اکبر کبیرہ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, ہاں جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ. اذان پہلی, اس سے لے کے جمعے کی نماز تک, بس یہ اس کے درمیان کاروبار حرام، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. بنی اسرائیل کے لیے پورا سیٹرڈے کا دن تھا، آج بھی جو پریکٹسنگ جیو ہے یہودی ہے وہ پوری بازداری کرتا ہے، ہمیں کہا ایک گھنٹہ بس، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اذان ہو گئی پہلی، اس سے لے کے جمعے کی ادائیگی، اس کے بعد چھٹی کا کوئی تصور نہیں. چھٹی ایک انتظامی مسئلہ ہے، مومن کی چھٹی کدھر ہے؟ چھٹی ہوتی تو عید کے دن نماز معاف نہ ہو جاتی، کوئی چھٹی نہیں ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یعنی کامیابی پا سکو. یہ نہیں کہ پوری تیاری کے ساتھ جمعہ ادا کیا ایک ہفتے بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، ایسا نہیں بھائی. نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر، تلاوت بھی، اذکار بھی، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پاسداری. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل تماشا تو اس کی طرف لبک پڑتے ہیں، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. اس کے پیچھے واقعہ ہے، اس کا حاصل یہ کہ اول جمعے کی نماز میں بھی ترتیب عید والی تھی، نماز پہلے تھی اور خطبہ بعد میں تھا، اول شروع دور میں. ایک دفعہ قحط کا معاملہ تھا یا اجناس کی کمی تھی، کوئی قافلہ آ گیا بیچنے کے لیے، کچھ نماز مکمل ہوئی، لوگ چل پڑے اور اللہ کے نبی خطبہ دینے کچھ صحابہ رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اور اس کے بعد سے جمعے کے دن خطبہ پہلے آ گیا اور نماز بعد میں. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. آج کھیل تماشا تو ہر جگہ آ گیا نا، موبائل اب جیب میں، ساری دنیا جیب میں، سب چیز آ گئی، 4G بھی آ گئی اور یہ بھی آ گیا اور وہ بھی آ گیا، سب کچھ چل رہا ہے اس کے اندر. تو دیکھیے تجارت بعد میں آئی اب بیان میں، اور کھیل تماشا پہلے آ گیا. کتنا پیارا قرآن ہے، کتنا پیارا کلام ہے، ہر دور کی حالات اکوموڈیٹ ہوتے ہیں. اب کھیل تماشے کا ذکر پہلے آیا اور تجارت کا بیان بعد میں آیا، پہلے ترتیب برعکس تھی. کل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے جو اللہ کے پاس وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رازق ہے. یہ دکان چھوڑو گے، بند کرو گے تو بھوکے نہیں مرو گے، رازق اللہ ہے. تھوڑی دیر بند کر دیا تو اللہ برکت دے گا. یہ بہتر ہے کہ تم یہ بند کر کے اللہ کے حضور آؤ جمعے کا اہتمام کر کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اب انشاءاللہ ہم تراویح ادا کریں گے، اور حافظ صاحب پر میں چھوڑ رہا ہوں، چاہیں تو وہ 6 رکعت پڑھائیں، چاہیں تو 8 رکعت پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو تراویح کے لیے آپ صفحے درست کر لیجئے، اور پھر مشورہ کر کے ممکن ہے کہ ہم تراویح کے بعد 15 منٹ کی گفتگو کریں، پھر وقفہ کریں گے، مشورہ کر لیتے ہیں، یا پھر ہم تراویح ادا کر کے وقفہ کریں گے. اعلان ابھی